बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور دلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روز شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت سن سکیں گے۔ پھر پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد سماعت فرمائیے گا خبروں کا دوسرا بلٹن۔ پھر نعت رسول مقبول ہوگی اور نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں ہوگا۔ پھر آپ خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور پروگرام گرد و پیش میں حسب معمول سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں۔
سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی کا دورہ دمشق، شام کے صدر بشار اسد کے ساتھ ملاقات۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کے 406 دن مکمل۔ صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ شمالی غزہ کے عوام 1 مہینے سے زائد عرصے سے امداد کے منتظر۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملے جاری۔ طبی امداد کا مرکز بھی نشانہ۔ طبی عملے کے متعدد افراد شہید۔ اور سمیت اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے سینئر مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی نے اپنے دورہ دمشق میں شام کے صدر بشار اسد کے ساتھ ملاقات میں علاقے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر لاریجانی نے شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات میں خطے کے حالات اور صہیونی جارحیتوں، نیز لبنان اور فلسطین پر صہیونیوں کے مسلسل حملوں پر تبادلہ خیال کیا اور ان جارحیتوں کو روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات میں ایران اور شام کے باہمی روابط کی تقویت اور دونوں ملکوں، نیز علاقے کے عوام کے مفادات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شام کے صدر بشار اسد نے بھی اس ملاقات میں فلسطین کے تاریخی حقوق کی پابندی، فلسطین اور لبنان کے عوام کی استحکامت کی ہر طرف سے حمایت اور بے گناہ عوام کے قتل عام، نیز نسل کشی کا سلسلہ فوری طور پر روکے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ ایران شام کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی ہمہ گیر حمایت کے لیے بھی تیار ہے۔ علی لاریجانی نے علاقے میں شام کے مرکزی کردار پر زور دیتے ہوئے اس کردار کی تقویت کو علاقے اور ملکوں کے عوام کے مفاد میں قرار دیا۔ ڈاکٹر لاریجانی نے اپنے دورہ دمشق کے دوران مزاحمتی محاذ کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ایران اور فلسطینی گروہوں کے رہنماؤں کا موقف یکساں ہے کہ مزاحمت ہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور خطے کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا ہے اور یہ ان کی سربلندی کا باعث ہے. ڈاکٹر علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں فلسطینی عوام کی جد و جہد رنگ لائے گی. قابل ذکر ہے رہبر انقلاب اسلامی کے سینئر مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی اپنے دورے دمشق مکمل کر کے لبنان کے دورے پر بیروت پہنچے ہیں. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر علی لاریجانی اور لبنان کے وزیراعظم نجیب میکاتے کی درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا. رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی اور لبنان کے پارلیمانی اسپیکر نبی بری سے ہونے والی ملاقات میں بھی صہیونی جہریت سمیت علاقے کے مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی. اس سے قبل جب رہبر انقلاب اسلامی کے سینئر مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی شام کا دورہ مکمل کر کے لبنان کے دورے پر بیروت پہنچے تو ایئرپورٹ پر حزب اللہ کے نمائندے خلیل ہمدان اور مختلف لبنانی حکام نے پرتپاک استقبال کیا. واضح رہے رہبر انقلاب اسلامی کے سینئر مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی نے اپنے دورے دمشق میں شامی صدر سمیت مختلف اعلی حکام سے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا. رہبر انقلاب اسلامی کے سینئر مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی نے اپنے دورے دمشق میں شام کے صدر بشار اسد کے ساتھ ملاقات میں علاقے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر لاریجانی نے شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات میں خطے کے حالات اور صہیونی جارحیتوں نیز لبنان اور فلسطینیوں پر صہیونیوں کے مسلسل حملوں پر تبادلہ خیال کیا. ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے علاقے راسک میں ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فورس کی ایک کارروائی میں چار دہشت گرد ہلاک اور 60 سے زائد دیگر گرفتار کر لیے گئے ہیں. راس کے علاقے میں سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کے شہدائے سلامتی آپریشن کے دوران جن دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا, جبکہ جو اسلحہ برآمد کیا گیا وہ مغربی ملکوں کا جدید ترین اسلحہ ہے. صوبے سیستان و بلوچستان کے سرحدی علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کیے جانے کی سپاہی پاسداران کی بری فوج کی اس کارروائی کے دوران 7 دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. سیکیورٹی فورس کے کمانڈر احمد شفائی کا کہنا ہے کہ اب تک 23 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں. ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں 4 غیر ملکی دہشت گرد بھی شامل ہیں, اور جن دہشت گردوں نے ہتھیار ڈالے ان میں بھی متعدد غیر ملکی دہشت گرد شامل ہیں. گرفتار کیے جانے والے دہشت گردوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ غاصب سنی حکومت کے جاسوسی اداروں کے لیے کام کرتے رہے ہیں. یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں. غزہ پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کو آج 406 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس غاصب حکومت کے جارحانہ اقدامات مسلسل جاری ہیں. غزہ پر صہیونی جارحیت کو 406 دن مکمل ہونے کے باوجود شمالی غزہ پٹی کی صورتحال دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ابتر ہے. یہ علاقہ ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے غاصب اسرائیلی فوج کے محاصرے میں ہے. تسنیم خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد سے اب تک 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد شہید, زخمی اور لاپتہ ہو چکے ہیں, جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. گزرگاہوں کے بند ہونے کے نتیجے میں غذائی اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے اور بہت سے بچے اور سن رسیدہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں. ایک مہینے سے زیادہ عرصے سے جبالیہ کیمپ, بیت حانون اور بیت لاہیہ شہروں میں نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے, اور اسرائیل ان علاقوں میں کسی طرح کا امدادی سامان پہنچنے نہیں دے رہا. ان علاقوں کے باشندوں کو رات دن بمباری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری جانب بیلجیم کی وزارت خارجہ نے مغربی کنارے کو مقبوضہ سرزمینوں میں ضم کرنے پر مبنی صہیونی حکومت کے ناپاک منصوبے کی مذمت کی ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق بیلجیم کی وزارت خارجہ نے جمعرات کی شب مغربی کنارے کو مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں ضم کرنے پر مبنی سیونی وزیر خزانہ کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مغربی کنارے کا ضم کیا جانا بین الاقوامی قوانین اور فلسطینی عوام کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیلجیم کی وزارت خارجہ نے سیونی وزیر خزانہ کے بیانات کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان بیانات سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ واضح ہے دنیا کے بہت سے ممالک نیز علاقائی اور عالمی تنظیموں کے عہدیداروں نے سیونی وزیر خارجہ اسموتریچ کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے مغربی کنارے کو فلسطینی سرزمین کا حصہ قرار دیا ہے۔ سیونی حکومت نے آج جنوبی لبنان کے الغبیری علاقے پر شدید بمباری کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب سیونی فوجیوں نے آج زاہیہ میں واقع علاقے الغبیری پر وحشیانہ بمباری کی۔ سیونی فوجیوں نے اس علاقے کو متعدد بار اپنے حملوں کا نشانہ بنایا جس سے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ سیونی فوج نے جمعرات کی شام بھی جنوبی لبنان کے دوروس شہر میں ایک امدادی مرکز پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں اس مرکز کے انچارج بلال رات سمیت 12 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیونی فوجیوں کے حملوں میں متعدد نامہ نگار شہید ہوئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ لبنان پر سیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 3386 ہو گئی ہے جبکہ 14417 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے جمعرات کے دن غاصب سیونیوں کے فوجی مراکز، سیونی بستیوں اور فوجیوں کے اکٹھا ہونے کے مقامات پر 32 حملے کیے۔ یہ حملے مختلف طرح کے ہتھیاروں سے کیے گئے۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی کے آرٹ کالج میں ایرانی آرٹسٹوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جسے طلباء اور حاضرین نے بہت پسند کیا۔ تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
دہلی کے کالج آف آرٹ میں منعقدہ ورکشاپ میں ایران کی 3 خواتین فنکاراؤں نے اپنے فنون کا مظاہرہ کیا اور حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی۔ ہندوستان کے دورے پر آئیں ایران کی فنکاراؤں وحیدہ وسوخ زادے، فرزانہ اور محبوبہ حسنی پناہ نے روایتی ڈیزائن اور ٹائپوگرافی کے نمونے پیش کیے اور حاضرین سے داد و تحسین حاصل کی۔
ایران کا جو ایون جو کلچرل امپیکٹ ہے آرٹ کے اوپر وہ بہت پہلے سے ریفلیکشن میں دکھتا ہے، جسے کو آپ مغل پینٹنگز کے اندر دیکھ پاتے ہیں، ہے نا، وہاں پہ جو انفلوئنس وہ لے کے آئے ہیں، کلر کا انفلوئنس ہے، چاہے وہ کیلیگرافک انفلوئنس ہے، چاہے وہ فگر بنانے کا انفلوئنس ہے۔
اس ورکشاپ میں ایران کی اسلامی خطاطی، مصوری اور قدرتی مناظر کی دلکش تصاویر کی نمائش بھی لگائی گئی تھی۔
ہندی ها خیلی دوست دارن کہ ہنر ایران رو بشناسن، ہنر اسلامی رو بشناسن۔
ہندوستانی عوام ایرانی اور اسلامی فنون کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کیمرے کے فریم سے ایران کو دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا ایران کی 3 خواتین فنکارائیں اپنے فنکاروں کے ساتھ ہندوستان آئی ہیں جو اس ملک کے مختلف مقامات پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔
دہلی آرٹ کالج کے اساتذہ اور طلباء کی موجودگی میں ایرانی فنکاروں نے طلباء کو خطاطی اور دوسرے فنون کی باریکیوں سے آگاہ کیا۔
آرٹ کالج میں ہونے کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ایسے نئی چیزیں ڈسکور کرنا، تو ہمارے لیے بہت سوبھاگیہ کی بات ہے کہ ہمارے کالج نے ایک ایسی ورک شاپ آرگنائز کرائی ہے ود کولابریشن ان ایران کلچر ہاؤس، تو ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نیا سیکھنے کے لیے مل رہا ہے۔
ایران کی قدیمی خطاطی اور فنون کے اثرات ہندوستان کی تہذیب و ثقافت پر دکھائی دیتے ہیں اور یہ عوامی رابطوں میں پل کا کام کرتے ہیں۔
پرشیا، ایران کا انفلوئنس بھارت پہ سمے سمے پر رہا ہے، ساہتیہ کے چھیتر میں بھی، کلا کے چھیتر میں بھی، آپ استھاپتیہ کلا میں بھی اگر دیکھیں گے تو آپ انفلوئنس پورا دیکھتے ہیں۔
دہلی آرٹ کالج کے طلباء و طالبات نے ایرانی خواتین فنکاراؤں کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور کہا کہ ایسے پروگراموں سے ہمیں بیرون ملک کے آرٹسٹوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایران کی ان 3 فنکاروں کا دہلی کالج آف آرٹ میں زبردست خیر مقدم کیا گیا اور ان کے فن پاروں کو سراہا گیا۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
پاکستان کے شہروں لاہور اور ملتان میں جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب میں اسموگ کی بگڑتی صورتحال پر پنجاب حکومت نے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے دونوں شہروں میں جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ وزیر تحفظ ماحولیات مریم اورنگزیب نے پریس بریفنگ میں سلسلے میں کہا کہ اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں اسکول مزید ایک ہفتے تک بند رہیں گے، کالجز اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز ہوں گی، ریسٹورینٹ شام 4 بجے کھلیں گے اور ان سے کھانا لے جانے کی اجازت رات 8 بجے تک ہوگی۔ شہریوں کو موٹر سائیکل پر ایمرجنسی کے سوا باہر نہ نکلنے اور ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ پنجاب میں شدید دھند کی وجہ سے مختلف ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوا ہے۔ شدید دھند کے باعث 11 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ 3 پروازوں کو متبادل ایئرپورٹ پر اتارا گیا اور 53 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ دوسری جانب آج لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو اسموگ کے خاتمے کے لیے 10 سال کی پالیسی بنانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت عالیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے پر پابندی لگائے اور 10 مرلہ گھروں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازمی قرار دے۔ عدالت نے اگلے ہفتے اسموگ کے تدارک کے اقدامات پر عمل درآمد رپورٹس دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ادھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج ہندوستان کا دارالحکومت نئی دلی پہلے نمبر پر رہا، جبکہ لاہور دوسرے اور ڈھاکہ تیسرے نمبر پر تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ غزہ کی جنگ کو 406 دن گزر چکے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ ابھی بھی غزہ میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی بحرانی ہے اور غاصب صہیونی حکومت مسلسل ٹارگٹ کلنگ اور فلسطینی عوام کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے رائے عامہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہیگ کی عالمی عدالت میں بھی غاصب صہیونی حکومت کی جارحیتوں اور نسل کشی کے خلاف مسلسل شکایتوں کے بعد عدالت نے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو ملزم تک قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غزہ خاک و خون میں غلتا ہے۔ غزہ میں قتل عام جاری ہے۔ یہیں پر ہی بس نہیں ہوا، بلکہ غاصب صہیونی حکومت نے لبنان پر بھی اپنی جارحیت شروع کر دی اور لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مضافات میں مسلسل بمباری اور بے تحاشا حملوں کے بعد وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قتل عام اور نسل کشی کی ایک تازہ لہر جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ اطلاعات اور اسی قسم کے ایک ماحول بنانے کا سلسلہ غزہ کی جنگ میں بھی دیکھا جا رہا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ غزہ کے حوالے سے ہونے والی تمام تر جنگ بندی کی کوششیں ناکام رہیں اور غاصب صہیونی حکومت جنگ بندی کے اندر جو ہے اور مذاکرات میں رکاوٹیں ڈالتا رہا۔ دوحہ میں اس حوالے سے قطر اور مصر کی ثالثی میں مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم اور اس کی جنگی کابینہ کسی قیمت پر بھی جو ہے وہ جنگ بندی کے حوالے سے تیار ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس پورے عرصے میں غاصب صہیونی حکومت نے کیا پایا، غاصب صہیونی حکومت کو کیا ملا، تو اس کا جواب 0/0 ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک اپنے کسی خاص ہدف کو وہ غزہ میں حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے نتن یاہو نے بڑے بڑے دعوے کیے اور یہاں تک کہا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو رہا کرا لیا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے مزاحمتی جو گروہ ہیں ان کی اسٹریٹجی نہایت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھی، اور جو بھی اقدام غاصب صہیونی حکومت نے اس حوالے سے کیا وہ بند گلی میں ہی جا کر ختم ہوا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت ایک ناکام، ایک پسپائی اختیار کی ہوئی حکومت کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے، ایک ایسی حکومت کہ جو اس وقت تنہائی کا شکار ہے دنیا بھر میں، جس کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ جو ہے کھل چکا ہے۔ آج غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ دنیا کی منفور ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت جو ہے وہ قرار پا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومتیں غاصب صہیونی حکومت کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر آگے بولتی ہوئی نظر آئی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان حکومتوں کے خلاف بھی عوام سراپا احتجاج ہے، جس میں اگر امریکہ کی حکومت کو لیا جائے تو وہ بھی سر فہرست ہے۔ امریکہ کے عوام نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جس طریقے سے میدان میں آ کر احتجاج کیا وہ اپنی نوعیت کا خاص احتجاج رہا، اور حتیٰ یونیورسٹی کے طلبا نے اپنی اپنی یونیورسٹیوں میں جس طریقے سے فلسطین کی عوام کی حمایت میں اور فلسطین میں ہونے والی نسل کشی اور بچوں کی قاتل حکومت غاصب صہیونی حکومت کے خلاف احتجاج کیا، اس کی بھی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ ہو یا دیگر یورپی ممالک، تمام میں عوام سراپا احتجاج ہے، لیکن غاصب صہیونی حکومت کی حمایت میں وہاں کی حکومتیں آگے نظر آتی ہیں۔ لہذا لوگوں میں، عوام میں ایک نفرت کا عالم جو ہے وہ دن بدن زور پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ 406 دن کا وقت گزر چکا، لیکن غاصب صہیونی حکومت کو ناکامیوں کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ اگر ہم غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی کیفیت کا اندازہ لگائیں تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت اندرونی لحاظ سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں پر بھی شدید قسم کا بحران جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، اور اس حکومت کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ہمیں نظر آتے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کس کروٹ جا کر بیٹھتی ہے اس کا اندازہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ابھی تک پیروز میدان غزہ اور فلسطین اور لبنان کے غیور عوام ہیں، مزاحمتی تحریکیں ہیں جو بھرپور طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور میدانی اعتبار سے غاصب صہیونی حکومت کو شکست اور ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ درست ہے کہ عظیم ہستیاں ہمارے درمیان سے چلی گئیں، لیکن اسلامی اور الہی تنظیمیں اور تحریکیں، ان کی اساس اور بنیاد اور جڑ جو ہے وہ افرادوں پر نہیں بلکہ نظریے اور نظم العین پر ہوتی ہے۔ لہذا حماس پائیدار ہے، حزب اللہ پائیدار ہے، دیگر جہادی تنظیمیں مضبوط طریقے سے ڈٹی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آخری فتح و کامرانی بھی انہی مزاحمتی قوتوں کو حاصل ہوگی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں،
अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ। थामा है जब से दामन खैरुल अनाम को, थामा है जब से दामन से मेरा भरम, खैरियत से हूँ। कायम है तब से मेरा भरम, खैरियत से हूँ। सरकार ने सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ। सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है सितम, खैरियत से हूँ। इश्क़े नबी में ऐसा मिला है सुरूर के, इश्क़े नबी अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ। अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है सितम, खैरियत से हूँ। इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का, इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का, तब से नहीं है आँखें ये नम, खैरियत से हूँ। तब से नहीं है आँखें ये नम, खैरियत से हूँ। जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ।
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, تھاما ہے جب سے دامن خیر میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, دختر پیغمبر ختمی مرتبت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. اس مناسبت سے ریڈیو تہران نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے, خصوصی پروگرام آپ کی شہادت کی مناسبت سے, تو سماعت فرمائیے.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. شہادت بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
ہم سب سے پہلے آپ سامعین کو سیدت و نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ رخ جلوہ گاہ قدرت پروردگار ہے، دل رازدار خلوت پروردگار ہے، سر جان نثار رحمت پروردگار ہے، تن خاک سار طاعت پروردگار ہے۔ تسبیح سے عیاں شرف فاطمہ ہوا، ذکر خدا کا فاطمہ پر خاتمہ ہوا۔
آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہا سہرا کی یتیمی پہ بہا لوگو۔
سامعین، ذاتی طور پر تمام فضل و کمال ذات اقدس الہی سے مخصوص ہے، اور ماں سوا اللہ جو بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے خداوند قدوس سے نسبت اور انتساب کی بنیاد پر الہی تجلیوں کا مصدر اور مرکز قرار پاتا ہے۔ چنانچہ اشرف مخلوق اور احسن تقویم کے مصداق انسانوں کے درمیان مردوں میں ختمی مرتبت سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عورتوں کے درمیان خاتون محشر سیدت النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بلند ترین مقدس ترین ہستیاں ہیں جن کو خداوند عالم نے حدیث قدسی میں مقصود کائنات قرار دیا ہے۔
لو لا کا لما خلقت الافلاک اور لو لا فاطمہ لما خلقتکما، اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پوری دنیا انہی دونوں کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ قرآنی آیات اور خود مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و گفتار میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اشاروں اور کنایوں میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور معصومین علیہم السلام نے اپنے اقوال و ارشادات میں ان کی جو تشریح و توضیح کی ہے، وہ اس مقدس ذات کے عرفان کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم میں خدا کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی حضرت مریم علیہ السلام کے تقدس میں جن صفات و خصوصیات کا ذکر ہے، اگر ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صفات و خصوصیات کا ایک سرسری موازنہ کیا جائے تو یقیناً آپ کے فضل و شرف کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، اور صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام سے بھی بالا تر ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی تقریباً 20 خصوصیات ذکر ہوئی ہیں، اور اسلامی روایات میں جن خصوصیات کی طرف اشارہ ہے اگر وہ بھی شامل کر لیں تو جناب مریم کی تقریباً 40 خصوصیات وہ ہیں جو ان کو دنیا کی دوسری خواتین سے ممتاز و مقدس قرار دیتی ہیں۔ لیکن اسلامی دنیا کے لیے کس قدر افتخار کا مقام ہے کہ قرآن و روایات میں یہ تمام خصوصیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور زیادہ بہتر انداز میں بیان ہوئی ہیں۔
یا بقیت اللہ ارواحنا فدا، یا بقیت اللہ ارواحنا فدا، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل الفرا، اللهم اجل وليك الفرا،
جنہیں معرفت خدا کی اور رسول کی وہ مانتے ہیں بات حق اور اصول کی، نبی کی جو بھی بات ہے خدا کی بات ہے، یہ بات بھی تو ایک حدیث ہے رسول کی۔
ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا ضرور ہوگا ظہور ہوگا میرے امام کا، ظہور ہوگا۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔
سامعین، دراصل صدر اسلام میں کچھ ایسے حالات سامنے آئے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور قرآن و سنت کی حفاظت و صیانت کا دفاع کرنے کے باعث ایک افسوسناک مہم کے تحت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام قدس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی عصمت و طہارت کے ذکر سے اجتناب کیا گیا بلکہ ان کے حقیقی مقام اور منزلت کو بھی چھپانے اور انکار کرنے کی کوشش ہوئی، اور عرصے تک جہالت و تعصب کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کو بھی مخفی رکھنا پڑا، جس کی کوئی دلیل پیش نہ کر سکنے کے سبب بعض مسلمانوں نے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کلی طور پر مومن و مومنہ کے احترام اور قبروں کی زیارت کو شرک قرار دے کر مزاروں کے انہدام کو اسلام کا ایک حصہ بنا دیا، اور سرزمین اسلام سے بے شمار مقدس مقامات کے نشانات مٹا دیے گئے۔ اب چونکہ صاحبان علم و تحقیق کے درمیان خصوصاً تاریخی شخصیتوں کے تعارف اور پہچان کے لیے تاریخ کی مقبول و محترم مشہور شخصیتوں کے ساتھ عظمت و احترام کے اعتبار سے مشترک ہستیوں کا تقابلی مطالعہ ایک اچھا اور مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے، اور علمی دنیا میں اپنے اور پرائے سبھی کے یہاں یہ روش رائج ہے، اس لیے ہم نے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ کی شخصیت کا جناب مریم کے صفات و خصوصیات کے پس منظر میں جائزہ لیا ہے۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے۔
اسلامی روایات کا اگر جائزہ لیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی مختلف مناسبتوں سے تاریخ اسلام کی ان دو منتخب خواتین کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک موقع پر خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کسی کو قانع کرنے کے لیے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، بابا میں بہتر ہوں یا مریم؟ تو جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انت فی قومک و مریم فی قومہا، تم اپنی قوم کے درمیان اور مریم اپنی قوم کے درمیان بہتر ہیں۔ جناب مریم کے لیے جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ان کی والدہ نے کہا تھا، انی سمیتھا مریم، یعنی میں نے ان کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی عابدہ اور خدمتگار کے ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام خود خداوند متعال نے فاطمہ قرار دیا ہے، اور بڑے علماء اہل سنت قسطلانی، زرقانی، غسانی، خطیب بغدادی اور حافظ دمشقی نے اپنی کتابوں میں روایات نقل کی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام خدا کی جانب سے معین ہوا ہے۔
سامعین، صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کے نزدیک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نو نام ہیں، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محتسہ اور زہرا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پرورش ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہوئی. جناب مریم سلام اللہ علیہا نے بیت المقدس میں زندگی گزاری اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کاشانۂ رسالت میں زندگی بسر کی، جس کے لیے خدا نے سورہ نور میں فرمایا ہے، یہ ان گھروں میں ہے جن کے لیے خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں سے اس کے نام کا ذکر کیا جائے. جناب مریم سلام اللہ علیہا نے بیت المقدس کی ایک محراب کو عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے، جب زکریہ ان کی محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے پوچھتے یہ کہاں سے آیا، تو وہ جواب دیتی تھیں یہ سب خدا کی طرف سے ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ایک محراب خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت جناب فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے نور کی تابندگی اہل آسمان کو خیرہ کر دیتی تھی.
بچھا کے فرش عزا سیدہ کو یاد کرو، لہو بہاؤ تو زین اللبا کو یاد کرو، دعائے زینب و زہرا ہے مجلس و ماتم، صفِ عزا پہ جو آؤ دعا کو یاد کرو. بچھا کے فرش عزا سیدہ کو یاد کرو، لہو بہاؤ تو زین اللبا کو یاد کرو، دعائے زینب و زہرا ہے مجلس و ماتم، صفِ عزا پہ جو آؤ دعا کو یاد کرو.
ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وہ محراب میں کھڑی ہوتی تھیں تو 70,000 فرشتے ان کو سلام کرتے تھے اور مریم سلام اللہ علیہا کی طرح انہیں بھی آواز دیتے تھے کہ اے فاطمہ، خدا نے تم کو منتخب قرار دیا ہے، تم صاحب تطہیر ہو اور دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہو. جہاں تک آسمانی غذاؤں کے نزول کا سوال ہے، تاریخ اسلام میں کئی مواقع پر آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہشت سے غذا نازل ہوئی ہے، اور جیسا کہ سورہ دہر کی آیات سے پتہ چلتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں خدا کے فرشتے سائل بن کر لے گئے، جو آپ کے بلند مرتبے کی دلیل ہے. جناب مریم کے لیے قرآن کہتا ہے وانبتہا نباتن حسنا، جس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ان کی نشو و نماو کے لیے پاکیزہ ماحول کا انتظام کیا کہ ان کے وجود کی شاخیں محکم اور استوار ہوں اور شیطانی وسوسوں سے طیب و طاہر رہیں. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خدا نے کوثر قرار دیا، اور دشمنان اسلام کے جواب میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی مقطوع النسل کہتے تھے، خدا نے انہیں فاطمہ کے ذریعے خیر کثیر کا مصدر اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نسل کثیر کی مادر قرار دیا، اور اس شجر عصمت کے آخری پھول حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جو آج بھی زندہ ہیں، اور جب غیبت کا پردہ چاک ہوگا تو مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چرخے چہارم سے آئیں گے اور فرزند فاطمہ کی امامت میں نماز ادا کریں گے. جاتے ہیں اسی ایک تمنا میں مسیح، ایک نماز ایسی بھی پڑھ لیں جو فرادا نہ رہے.
ہائے بابا ہائے میرے بابا
ہائے بابا ہائے میرے بابا بین کر دی تھی زہرا ہائے بابا بین کر دی تھی زہرا ہائے بابا
سامعین جناب مریم سلام اللہ علیہا کی طہارت کے لیے خدا نے فرمایا ہے، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب اور پاک و طاہر بنایا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے اہل خاندان کے لیے خدا نے آیہ تطہیر نازل کی ہے، اور کم از کم اہل سنت کے 20 بڑے بڑے محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ آیہ تطہیر اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ان میں نمایاں ترین فرد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔
ہے وہاں طہارہ کے اور یہاں تطہیرہ، کہاں مریم کو میسر یہ طہارت کا مزاج، آئی ہے چادر زہرا میں سکون لینے کو، ہے ایاں آیا تطہیر سے عصمت کا مزاج،
بچھا کے فرش عزا سیدہ کو یاد کرو، بچھا کے فرش عزا سیدہ کو یاد کرو، لہو بہاؤ تو زین اللبا کو یاد کرو، دعائے زینب و زہرا ہے مجلس و ماتم، صفِ عزا پہ جو آؤ دعا کو یاد کرو۔
اب اگر مسلمانوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس تقدس اور احترام کو باقی رکھا ہوتا، اور عیسائیوں کے درمیان جناب مریم کا جو احترام ہے مسلمانوں میں اس سے بھی بالا تر، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوتا، اور عالم اسلام میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم و تقدیس مسلم و مرسوم ہوتی، تو اسلام میں عورت کے اعلیٰ ترین وقار و احترام پر مبنی واضح ترین اور ناقابل انکار ترین دلیل مسلمانوں کے اختیار میں ہوتی، اور مغربی دنیا اسلام میں عورتوں کے حقوق کی پامالی سے متعلق سفید جھوٹ بولنے کی کبھی جرت نہ کرتی۔
سلام
الزہرا سلام اللہ علیہ پر، دختر پیغمبر پر سلام، جاؤ قرآن کی آماج گاہ ہے وہ در بتول، یہ عظمت شہزادی کونین ہے کہ جو مرتبہ اللہ رب العزت نے جناب زہرا کو عطا کیا، اس لیے کہ یہ شان ہے در بتول کی کہ نبی معظم جس دروازے پر آ کر اللہ کا وہ رسول سلام کرے جو بغیر وحی کے کوئی عمل نہیں کرتا، یہی سے عظمت فاطمہ زہرا کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائنات میں نہ زہرا کا کوئی ثانی تھا نہ